بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج آپ کی خدمت میں کتاب مطالعہ پاکستان نویں اور دسویں جماعتوں کے لیے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں. یہ کتاب 176 صفحات پر مشتمل ہے. یہ کتاب الصفا آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 13 سنتے ہیں. صفحہ نمبر 131. نمبر 1, پاکستان کی زبانیں. زبان ثقافت کا سب سے اہم جزو ہے, کیونکہ خیالات, احساسات اور جذبات کے اظہار کے لیے زبان ہی مؤثر ترین ذریعہ ہے. زبان قوم کی شناخت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر قوم اپنی زبان کو عزیز رکھتی ہے اور اس کے فروغ و ارتقاء کے لیے مناسب اقدامات کرتی ہے. دنیا میں ایسے بہت سے ممالک ہیں جہاں ایک سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں. کسی ملک میں بولے جانے والی تمام زبانیں اس ملک کی ثقافت کا حصہ ہوتی ہیں. البتہ ان میں سے کسی ایک زبان کو قومی رابطہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اسی کو قومی زبان کہتے ہیں. قومی زبان کے ذریعے مختلف علاقوں کے رہنے والوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں مدد ملتی ہے, اور یہ اتحاد اور قومی یکجہتی کو فروغ دینے کا ذریعہ ہے. قومی زبان کو ملک کی دوسری زبانوں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری زبانوں کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے. علاقائی زبانوں کو کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. تمام صوبائی زبانیں قوم کا مجموعی ثقافتی اثاثہ ہیں, جو کہ اپنے اپنے مخصوص علاقوں میں بتدریج پھیلتی اور پھولتی رہتی ہیں. پاکستان میں 30 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں. ہمارے ملک کی بڑی صوبائی زبانیں سندھی, پنجابی, پشتو اور بلوچی ہیں. یہ زبانیں زیادہ تر اپنے اپنے صوبوں کی نمائندگی کرتی ہیں اور انہیں صوبائی زبانیں کہا جاتا ہے. پاکستان کی قومی زبان اردو ہے, جو لب و لہجے کے معمولی فرق کے ساتھ پاکستان کے تمام علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہیں. قیام پاکستان کے وقت بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے واضح الفاظ میں اعلان کیا تھا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی. پاکستان کے 1973 کے دستور میں بھی اردو کو سرکاری زبان قرار دیا گیا ہے. نمبر 2, اردو. اردو ہمارے ثقافتی ورثے کا حصہ ہے. اب سے تقریباً 3000 سال قبل آریہ وسط ایشیا سے آ کر جنوبی ایشیا کے شمالی حصے میں آباد ہو گئے تھے. جیسے ہی ان کی تعداد میں اضافہ ہوا, انہوں نے رفتہ رفتہ یہاں کے قدیم باشندوں کو جنوب کی جانب دھکیل دیا. آریہ لوگ سنسکرت زبان بولتے تھے, لیکن کچھ مقامی اثرات سے اس زبان میں تبدیلیاں آئیں اور یہ سنسکرت سے بگڑی ہوئی زبان پراکرت یعنی عام لوگوں کی زبان کہلانے لگی. صفحہ نمبر 132. چنانچہ تقریباً 1500 سال تک عام لوگ پراکرت بولتے رہے. راجہ بکر ماجریت نے سرکاری علمی ادبی کاموں کے لیے ایک بار پھر سنسکرت زبان رائج کر دی, لیکن عوام کی زبان پراکرت ہی رہی. وقت گزرنے کے ساتھ پراکرت زبان نے 4 منفرد اور نمایاں شکلیں اختیار کر لیں, اور ان مقامی شکلوں میں سے ایک شکل برج بھاشا کہلائی. یہ زبان دریائے گنگا اور جمنا کے درمیان اور ان کے اطراف کے علاقوں میں بولی جاتی تھی. مسلمانوں کے مختلف خاندانوں نے جنوبی ایشیا برے صغیر پر حکومت کی. پہلے یہاں پٹھانوں کی, پھر مغلوں کی حکومت قائم ہوئی. ان لوگوں کی زبان فارسی تھی, جس میں عربی اور ترکی زبانوں سے بہت سے الفاظ مستعار لیے گئے تھے. مغلوں کے دور حکومت میں کئی یورپی اقوام جنوبی ایشیا میں کسی نہ کسی مقصد سے آئیں. اس طرح کچھ فرانسی اور پرتگالی الفاظ بھی برج بھاشا میں شامل ہو گئے, اور یوں شاہ جہاں 1627-1658 کے عہد میں برج بھاشا داخلی طور پر اتنی بدل گئی کہ یہ ایک نئی زبان معلوم ہونے لگی. اس نئی زبان کو ہندو اور مسلمان یکساں سمجھ اور بول سکتے تھے, اور چونکہ مغل بادشاہوں کی فوج میں ہر قوم و مذہب و فرقے کے سپاہی ہوتے تھے، اس لیے یہ فوجیوں کے لشکر کی زبان بن گئی۔ فوجی لشکر کو ترکی زبان میں اردو کہتے تھے، لہٰذا لشکر میں بولی جانے والی زبان کا نام اردو پڑ گیا۔ اردو کا لفظ خود منگولی زبان کے لفظ اردو یعنی پڑاؤ یا لشکر سے ماخذ ہے۔ فارسی زبان کے زیر اثر لفظ اردو زیادہ ملائم ہو کر اردو ہو گیا۔ اس زبان کا شکوہ اور شان و شوکت ترکی الفاظ کی مرہون منت ہے، اور اس کی مٹھاس اور شیریں بیانی اور دلکشی فارسی الفاظ کی طفیل ہے۔ عربی کے وہ الفاظ جو ترکی اور فارسی نے مستعار لیے ہوئے ہیں، وہ بھی اس نئی زبان اردو نے اختیار کر لیے۔ مغل بادشاہوں کے آخری 200 سالہ 1658 تا 1857 دور میں علماء دین، اہل علم و دانش اور شعرا نے اردو زبان کو اظہار خیال کے لیے اختیار کر لیا۔ اس وقت دوسری زبان فارسی تھی، اس طرح اس زبان کی ترقی و توسیع تروجی کو مہمیز مل گئی۔ اردو زبان کی ساخت کچھ ایسے ہی کہ دوسری زبانوں کے الفاظ اس میں شامل ہو کر اجنبی معلوم نہیں ہوتے، بلکہ مستعمل ہونے پر اسی زبان کا جذور لائنفک معلوم ہونے لگتے ہیں۔ اردو نے تحریک پاکستان کو فروغ دینے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کے تمام صوبوں میں بولی اور سمجھی جانے والی یہ زبان اتحاد کی علامت ہے۔ قومی زبانوں کو بے شمار الفاظ اب اردو زبان میں اپنی جگہ بنا رہے ہیں۔ اردو نے خود مقامی زبانوں کو بہت متاثر کیا ہے، اور اردو کے الفاظ اب بڑی بے تکلفی سے سندھی اور پنجابی زبان کی گفتگو میں استعمال ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 133۔ اردو نے پاکستان میں بہت ترقی کی ہے اور فروغ پایا ہے۔ اردو ادب میں نظم کا بیش قیمت ذخیرہ موجود ہے۔ ہمارے ادبیوں اور شاعروں نے اپنی کاوشوں سے اسے مالا مال کر دیا ہے، اور پاکستان کے عوام الناس میں اس کو مقبول بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اردو ڈراموں، اردو فیچر فلموں اور اردو میں میٹھے اور شیریں نغموں نے ان کے مطالب اور مفہوم کو سمجھنا آسان کر دیا ہے۔ اردو ذریعہ تعلیم بھی ہے اور امتحان کا ذریعہ بھی۔ جدید علوم اور مضامین کو اردو ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ اردو زبان کی ترقی کے لیے وفاقی سطح کے 2 کالج یعنی اردو سائنس کالج اور اردو آرٹس کالج کراچی میں قائم کیے ہیں، جنہیں اب اردو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ حکومت نے ایک ادارہ مقدرہ قومی زبان کے نام سے اسلام آباد میں قائم کیا ہے، جس کا مقصد اردو زبان کی ترقی اور ترجیح ہے۔ نمبر 2، سندھی جنوبی ایشیا بر صغیر کی قدیم ترین زبانوں میں سے ایک ہے۔ جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد کے بعد سندھی زبان نے بہت تیزی سے ترقی کی، اور عربی فارسی الفاظ اس زبان میں داخل ہو گئے۔ سندھی زبان ترمیم شدہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ سندھی زبان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ مسلمانوں کے دور حکومت میں یہ پہلی مقامی زبان تھی جس میں قرآن مجید کا ترجمہ ہوا۔ سندھی صوفیانہ شاعری کو صوبہ سندھ کے علاوہ پاکستان کے دوسرے صوبوں اور علاقوں میں بھی بہت مقبولیت حاصل ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی اور سچل سرمست سندھی صوفیانہ شاعری کے سب سے نمایاں شاعر ہیں۔ ان کی شاعری سے عوام فیضیاب ہوتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں۔ 19ویں صدی کے آخر میں جدید سندھی زبان کی بنیاد رکھی گئی۔ 20ویں صدی میں سندھی زبان نے نظم و نثر کے میدانوں میں خوب ترقی کی ہے۔ افسانہ، ناول، ڈرامہ، سفرنامہ، مضامین و مقالے اور جدید نثر کی تمام اصناف غرضیکہ ہیں۔ غرض یہ کہ ہر میدان میں مسلسل تخلیقات سامنے آ رہی ہیں۔ روایتی اصناف شاعری یعنی غزل، نظم، مصنوع بائی وغیرہ کے ساتھ ساتھ کئی یورپی، چینی اور جاپانی انصاف سخنیں بھی متعارف کرائی گئی ہیں۔ इसलिए आज के दौर की सिंधी ज़ुबान में इल्म व अदब का बेशबहा खजीना मौजूद है। सिंधी ज़ुबान में तकरीबन एक दर्जन अहम रोज़ाना और 100 से ज़ायद हफ्त रोज़ा रोज़ 15 रोज़ा माहना में सह माई रसाले मैगज़ीन और जर्नल शाये होते हैं। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो और जामिया कराची यूनिवर्सिटी में सिंधी ज़ुबान के शोबे कायम हैं, जहां से मास्टर एमए और डॉक्टरेट पीएचडी के इस्नाद अता की जाती हैं। सफ़ा नंबर 134। सिंधी ज़ुबान स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई जाती हैं और प्राइमरी से लेकर आला दर्जों तक बल्कि यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट की सतह के इम्तहानात में भी सिंधी ज़ुबान में जवाब लिखने की इजाज़त है। सिंधी ज़ुबान सूबह सिंध की सरकारी ज़ुबान है। सिंधी ज़ुबान की तरक्की के लिए 1990 में एक इदारा मुकद्दरा सिंधी ज़ुबान कायम किया गया है। सिंधी अदबी बोर्ड मियारी कदीम और जदीद अदब के शाहकार शाय करके सिंधी ज़ुबान को फ़रोग दे रहा है। नंबर 3, पंजाबी। सूबह पंजाब की ज़ुबान पंजाबी है। पंजाबी ज़खीरे अल्फाज में अरबी की तुर्की और फारसी ज़ुबानों के अल्फाज शामिल हैं। अगरचा के पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बोली जाने वाली पंजाबी के लब लहजे में मामूली सा फ़र्क है, लेकिन बुनियादी तौर से एक ही ज़ुबान है। कदीम बुद्ध मज़हब के चंद पेशवाओं ने पंजाबी ज़ुबान में मजहबी और पुरअकीदत नगमे और गाने लिखे थे, जो पंजाबी अदब के कदीम तरीन शहपारे हुए होते हैं। इस ज़ुबान में अदबी रवायत का बाकायदा आगाज़ जनूबी एशिया में मुसलमानों की आमद के बाद हुआ है। इस खत्ते के बेशतर उलमाए दीन और सूफियाए कराम ने अपने ख्यालात के इजहार और तबलीग दीन के लिए इस ज़ुबान को अख्तियार किया। जिन चंद अजीम सूफ़ी शोरा और मुबल्लिगीन ने पंजाबी ज़ुबान में अपना कलाम पेश किया है, उनमें बाबा फरीद गंज शक्कर, शेख इब्राहिम फरीद सानी, गोरुना नक्श, शाह हसैन माधोलाल, सुल्तान बाहू, भल्ले शाह, वारिस शाह, हाशिम शाह, अली हैदर मुल्तानी, मियां मोहम्मद बख्श और ख्वाजा गुलाम फरीद शामिल हैं। 20वीं सदी के आगाज़ के साथ ही पंजाबी ज़ुबान में नावल, ड्रामे, मुख्तसर कहानी और अफसाने और दीगर इसाफ नसर लिखने का आगाज़ हुआ। इन्हीं दिनों पंजाबी सहाफ़त का भी आगाज़ हुआ। इसके बाद पंजाबी ज़ुबान में नए नए मौजूआत मसलन फ़न, फ़लसफ़ा, तारीख, लसानियात, माशिया, जग्राफिया, तिब और कानून वगैरह पर किताबें लिखने का रुझान पैदा हुआ और आज इस ज़ुबान में मतबुआए और गैर मतबुआए शाहकारों का वसी ख़जीना मौजूद है। सूबह पंजाब में पंजाबी को एक अख्तियारी मज़मून के तौर पर पढ़ाया जाता है। जामिया पंजाब यूनिवर्सिटी में पंजाबी ज़ुबान का शोबा कायम है, जहां एमए और डॉक्टरेट की सतह पर तालीम दी जाती है। गर्ज ये कि अब पंजाबी ज़ुबान तरक्की की राह पर गामजिन है और इसका अदब पर तरीज माला माल हो रहा है। गुज़िश्ता 40 बरसों में बेशुमार नौजवान पंजाबी अदीब, ड्रामा निगार और शायर उभर कर सामने आए हैं। पंजाबी ड्रामों और फिल्मों ने लोगों के जहनों पर शदीद असर डाला है और इससे ज़ुबान ज़्यादा मालदार हो गई है और अवामुन्नास में इसकी मकबूलियत भी बढ़ गई है। सफ़ा नंबर 135। नंबर 4, पश्तो। सूबह खैबर पख्तूनख्वा की ज़ुबान पश्तो है। ये बलोचिस्तान के शुमाल मगरिब में भी बोली जाती है। ज़माने कदीम में मशरिक ईरानी कबाइल दरियाए सिंध और कुए हिंदुकश के दरमियानी इलाकों में आकर आबाद हो गए थे। वो जो ज़ुबानें बोलते थे उनकी बाकबिलियत में अब भी संजानी और पामीर ज़ुबानें ज़िंदा हैं। पश्तो ज़ुबान इन्हीं ज़बानों की असास से उभरी है। कदीम पश्तो अदब के अलावा 17वीं और 18वीं सदी ईस्वी में पश्तो ज़ुबान के मशहूर शायर का अज़म खान शेदा, रहमान बाबा और खुशहाल खान खटक वगैरह ने पश्तो ज़ुबान में कसीर तादाद में नगमाती नज़में लिखी हैं।
اسی زمانے میں پشتو صحافت کا بھی آغاز ہوا، پشتو زبان کے لوک گیت اور لوک کہانیاں محفوظ کی گئیں۔ موجودہ دور میں پشتو کا ادبی اور علمی سرمایہ بہت وسیع ہو گیا ہے۔ اب پشتو زبان میں کئی رسائل شائع ہوتے ہیں۔ جامعہ پشاور یونیورسٹی اس زبان کو ترقی دینے کے لیے ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ جامعہ پشاور یونیورسٹی میں قائم پشتو اکیڈمی پشتو کو ترقی دینے اور جدید بنانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ کوئٹہ میں بھی ایک پشتو اکیڈمی قائم ہے۔ نمبر 5، بلوچی۔ صوبہ بلوچستان کے بلوچ قبائل کی زبان بلوچی ہے۔ اس صوبے میں بلوچی زبان کے علاوہ پشتو اور براہوی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ بلوچی زبان کا سلسلہ جنوبی اور مشرقی ایران میں بولی جانے والی قدیم زبانوں سے ملتا ہے۔ بلوچ قبائل شمال مشرقی ایران سے جنوبی ایشیا برے صغیر کے اس علاقے میں آئے جسے اب بلوچستان کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ قدیم بلوچی زبانیں بھی لائے تھے، لیکن ابتدا میں بلوچی زبان قابل ذکر ترقی نہیں کر سکی۔ 1952 میں کراچی سے پہلا بلوچی ماہنامہ شائع ہوا، لیکن وہ زیادہ عرصے تک جاری نہیں رہ سکا۔ اس کے بعد 1960 میں کوئٹہ سے سرکاری مجلہ اولس جاری ہوا جو ہنوز جاری ہے۔ بلوچی علم و ادب کے فروغ دینے اور پروان چڑھانے کے لیے کئی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ اب بلوچی ادب ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ بلوچی ادب میں رزمیہ اور رومانوی شاعری کے علاوہ لوک داستانوں کا رنگ نمایاں ہے۔ جام ورک مست توکلی گل خان نصیر ازا جمال الدین نون ایم دانش اور بانل دستیاری ناز بی بی مشہور بلوچی ادب میں جنہوں نے اس زبان کی فروغ میں نمایاں خدمات سر انجام دی ہیں۔ بلوچی زبان کو مزید ترقی دینے کے لیے جامعہ بلوچستان یونیورسٹی اور بلوچی اکیڈمی گراں قدر خدمات انجام دے رہی ہیں۔ صفحہ نمبر 136، مندرجہ بالا زبانوں کے علاوہ پاکستان میں بولی جانے والی نمایاں اور قابل ذکر علاقائی زبانوں میں شینا، بلتی، براہوی، چترالی، کشمیری، کوہستانی، ہندکو اور سرائکی شامل ہیں۔ یہ زبانیں اپنے اپنے مخصوص علاقوں میں بولی جاتی ہیں۔ نمبر 2، قومی زبان کی اہمیت بالمقابل قومی اتحاد۔ اگرچہ کہ تمام صوبائی زبانیں مساوی اہمیت رکھتی ہیں، اس کے باوجود ایک قومی زبان کی ضرورت اور اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہر قوم کو اپنی پہچان اور شناخت کے لیے چند علامتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ زبان بھی کسی قوم کی بہت بڑی پہچان ہوتی ہے۔ پاکستان 4 صوبوں پر مشتمل اور مستحکم وفاق کا نام ہے اور اس کی قومی زبان اردو ہے، جسے آئینی تحفظ حاصل ہے۔ اور بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اردو کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا تھا۔ اردو زبان مختلف صوبوں کے درمیان رابطے کا کام دیتی ہے، اور جب مختلف علاقوں کے افراد ایک دوسرے سے گفتگو کرنا اور تبادلہ خیال کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ایک رابطے کی زبان کی ضرورت ہوتی ہے۔ قومی زبان کے ذریعے قومی اتحاد اور یکجہتی کا تصور ابھرتا ہے، اور مختلف صوبوں میں رہنے والوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنی الگ زبان رکھنے کے باوجود ایک قومی زبان کی بدولت ایک رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، اور یہ زبان سب کا ورثہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو شاعری اور نثر میں پاکستان کا ہر صوبہ تخلیقات پیش کر رہا ہے۔ ہمیں سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ایسے شاعر اور ادیب ملتے ہیں جن کی اردو میں تخلیقات اردو ادب میں گراں قدر اضافہ ہے۔ مندرجہ بالا حقائق سے یہ واضح ہے کہ اردو حقیقتاً اس کے مستحق ہے کہ اسے قومی زبان کے طور پر اختیار کیا جائے۔ اس لیے قومی اتحاد پیدا کرنے میں بحثیت قومی زبان اس کی اہمیت ذیل میں بیان کی جا رہی ہے۔ نمبر 1، رابطے کا ذریعہ۔ یہ پاکستان کے عوام کے درمیان تعاون اور تعلقات بڑھانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہ پاکستان کے 4 صوبوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، اسی لیے یہ قومی اتحاد، یکجہتی اور استحکام کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، تحریک پاکستان میں کردار۔ جب تحریک پاکستان اپنی ابتدائی منزلوں میں تھی تو اس وقت اردو سب سے زیادہ پسندیدہ زبان تھی۔ یہ زبان جنوبی ایشیا، برصغیر، پاک و ہند، پر مسلمانوں کے دور حکومت میں پروان چڑھی ہے۔ اردو زبان بہت منفرد اور نمایاں ہو گئی تھی کیونکہ اس نے عربی، فارسی، ترکی اور انگریزی کے ذخیرہ الفاظ کو خود میں جذب اور قبول کر لیا ہے۔ اسلامی ثقافت نے اسے ایک علیحدہ پہچان دی اور اس کو مسلمانوں میں مقبول بنا دیا۔ صفحہ نمبر 137۔ اس اعتبار سے اکثر مسلم قائدین اور رہنماؤں، مثلا سر سید احمد خان، شیخ عبد المجید سندھی، علامہ اقبال، حسرت موہانی، علامہ شبلی نعمانی اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین نے ہندی کے مقابلے میں اردو زبان کی حمایت کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اردو برصغیر کی واحد زبان ہے جس میں اسلامی ادب کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اردو نے عوام کے مابین اتحاد و اتفاق پیدا کیا۔ نمبر 3، مشترک رشتہ۔ بحثیت قومی زبان اردو اور دوسری صوبائی زبانوں میں بہت قریبی اور بے تکلفی کا رشتہ پایا جاتا ہے۔ یہ تمام زبانیں عربی، فارسی اور انگریزی سے متاثر ہیں اور اسی لیے ان زبانوں میں بے شمار مشترک الفاظ ہیں۔ تمام زبانوں میں یکساں موضوعات پر کتابیں اور لٹریچر دستیاب ہیں۔ نمبر 4، ذرائع ابلاغ، ذرائع رسل و رسائی۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور پریس ابلاغ کے خاص ذرائع ہیں۔ یہ قومی اتحاد و اتفاق کے فروغ کے لیے قومی اور صوبائی زبانوں کی مدد سے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان زبانوں کے مشترکہ سرمایے سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے، اس سے قومی زبان کو تقویت حاصل ہوتی ہے، اس سے پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگوں کے مابین ہم آہنگی پیدا ہوئی ہے۔ نمبر 5، فائدے کا ذریعہ۔ صوبائی زبانوں کی تحریریں، مثلا لوک کہانیاں، مضامین و مقالات، شاعری اور گیت اردو میں ترجمہ کیے جاتے ہیں تاکہ ان کو سمجھ کر لوگ زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کر سکیں اور لوگوں کے درمیان خیر خواہی اور نیک خواہشات کے جذبات پا سکیں اور ملک میں باہمی افہام و تفہیم میں اضافہ ہو سکے۔ نمبر 6، رابطہ۔ پاکستان 4 صوبوں کا ایک وفاق ہے۔ پاکستان کے مختلف صوبوں کے مابین اردو رابطے کی زبان کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ اس طرح اردو قومی اتحاد و اتفاق کے لیے ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ نمبر 7، بین الاقوامی زبان۔ اردو ادب نہ صرف سارے ملک میں چھایا ہوا ہے بلکہ بیرون ملک بھی پھیلا ہوا ہے۔ اردو کا شمار بین الاقوامی زبانوں میں ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 138۔ نمبر 8، مشترک ذریعہ۔ ہر قوم کی ایک زبان ہوتی ہے جو اس کے عوام کے مابین اتحاد اور رابطے کے ذریعے کے طور پر کام آتی ہے۔ مسلمانوں کو باہم یکجا کرنے والی قوت اسلام ہے۔ اسلام کے پیغام کی تبلیغ کے لیے اردو ایک مشترک ذریعہ بنی اور اس نے اس کو ایک منفرد مقام عطا کیا ہے اور اسی وجہ سے یہ پاکستان کی قومی زبان ہے۔ نمبر 3، قومی زندگی میں مشترکہ ثقافتی اظہار۔ پاکستان کے 4 صوبوں کی اپنی اپنی صوبائی زبانیں موجود ہیں۔ ان مختلف صوبوں کے رہنے والوں کے رسم و رواج اور رہن سہن میں معمولی اختلاف بھی ہے، لیکن پاکستان کے ثقافتی ورثے کا نمایاں تشخص اسلامی تہذیب ہے۔ اس نظام میں مساوات، بھائی چارے، اخوت، عدل و انصاف، حق گوئی اور سچائی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس نظام حیات نے پھر مزید علم و ادب سازی و تعمیرات، موسیقی و مصوری، خطاطی اور لسانیات کو متاثر کیا۔ ان میدانوں میں مسلمانوں کے کارہائے نمایاں ہمارا ثقافتی ورثہ ہے، ان کے حوالے سے ہمیں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اسلام نے پاکستان کے عوام کو اخوت کے ایک رشتے میں پرو دیا ہے، اسی لیے قومی زندگی میں مشترکہ ثقافتی اظہار مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، ملی جلی ثقافت۔ پاکستان میں ملی جلی ثقافت پائی جاتی ہے اور اپنے اساسی ڈھانچے کی بنیاد پر یہ بہت اہم ہے۔ ہر خطے کے لوگ اپنے اطراف کے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں۔ ماحول کے اثرات ان کے لباس، غذا اور طرز زندگی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ پاکستان میں لوگ مختلف علاقوں میں آ کر آباد ہوئے ہیں۔ ان میں عرب، ایرانی اور ترک وغیرہ شامل ہیں۔ یہ سب لوگ اپنے اپنے خطوں کے رسم و رواج کے پیروکار تھے۔ ان کے لباس، زبان اور ثقافت جدا تھی۔ یہ تمام ثقافتیں ایک دوسرے میں شامل ہو گئیں اور انہوں نے مشترکہ پاکستانی ثقافت پیدا کر دی ہے۔ نمبر 2، مردوں اور خواتین کی حیثیت و مرتبہ۔ پاکستانی ثقافت میں مرد کو منفرد اور ممتاز مرتبہ حاصل ہے، وہ خاندان کا سربراہ ہے، اس کو برتری اور فوقیت حاصل ہے۔ لیکن عورت کو بھی خاندان کا ایک اہم جزو تصور کیا جاتا ہے، جو چار دیواری کے اندر خاندانی معاملات کو چلاتی ہے اور اس چار دیواری کے اندر اسی کا حکم چلتا ہے۔ خانہ داری اور بچوں کی پرورش اور نگہداشت کسی بھی خاندان میں عورت کی ذمہ داری ہے، نیز یہ کہ اسلامی اصولوں کے تحت اس کو تعلیم کا حق، ملکیت کا حق اور تجارت کا حق حاصل ہے۔ اسلام تعلیمات کی روشنی میں خواتین و مردوں کے حقوق و فرائض کا تعین کیا گیا ہے، اور پاکستان کا مشترکہ ثقافتی ورثہ تشکیل پاتا ہے۔ صفحہ نمبر 139، نمبر 3، معاشرتی زندگی۔ پاکستان میں معاشرتی زندگی بہت سادہ ہے، لوگ قدیم روایات پر یقین رکھتے ہیں، ان کے رسم و رواج سادہ اور دلچسپ ہیں، مشترکہ خاندانی نظام اختیار کیا جاتا ہے، لوگوں کو بڑوں کی عزت کرنا اور بچوں سے پیار کرنا سکھایا جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے پیار و محبت اور احترام کے رشتے سے جڑے ہوئے ہیں، خواتین کا احترام اور ان کی عزت کی جاتی ہے، لوگوں کی اکثریت دیہات میں رہتی ہے اور زراعت اور مویشی پالنے سے منسلک ہیں، شادیاں روایتی طریقوں سے منائی جاتی ہیں، شہر میں بہت رنگینی اور حسن ہوتا ہے، شادیوں پر کثیر رقم خرچ کی جاتی ہے، شہروں میں بہت سے افراد قومی معاشیت کے مختلف شعبوں میں بھی ملازمت کرتے ہیں، اسی لیے پاکستان کے تمام حصوں میں معاشرتی زندگی تقریباً یکساں ہے، سوائے اس کے چند تہواروں اور مواقع کو منانے میں آب و ہوا اور ماحولیاتی حالات کے زیر اثر کچھ تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے۔ نمبر 4، غذا خوراک۔ پاکستان کے عوام کی اکثریت سادہ غذا کھاتی ہے، یہ لوگ گندم کی روٹی، گوشت، دالیں اور سبزیاں کھاتے ہیں، یہ لوگ چائے، سادہ پانی یا مشروبات پیتے ہیں، یہ لوگ مقامی پھل اور ملک کے دوسرے علاقوں کے پھل بھی کھاتے ہیں، اسی لیے خوراک کی عادات بھی ہر صوبے میں مشترک ہیں۔ نمبر 5، تفریحات۔ ہماری تفریحات اور فارغ اوقات کے مشاغل ملتے جلتے ہیں، کھیلوں میں ہاکی، کرکٹ، اسکواش، کبڈی اور کشتی پورے ملک میں یکساں طور پر مقبول ہے، تمام لوگ ان کھیلوں میں دلچسپی لیتے ہیں اور اسی لیے یہ ہمارے قومی کھیل بن گئے ہیں، یہ کھیل ہمارے مشترکہ اور مماثل ثقافت کے عکاس ہیں۔ نمبر 6، مذہبی تفریحات، تہوار۔ مشترکہ اور مماثل ثقافتی ورثے کے مشاہدہ ہماری مذہبی تفریحات اور تہواروں میں بھی کیا جا سکتا ہے، شادی ایک مقدس اور پاکیزہ مذہبی فریضہ ہے اور اسی لیے یہ اسلامی روایات اور رنگ کی عکاسی ہے، شادی کے موقع پر لوگ زرق برق اور رنگین لباس پہنتے ہیں، دل نشیں اور میٹھے گیت گاتے ہیں، تحفے دیتے ہیں اور لذیذ کھانوں پر لوگوں کی دعوتیں کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 140، شادی کے موقع پر گھروں کو رنگین روشنیوں سے سجایا جاتا ہے، شادی خوشیوں مسرت کا ذریعہ بنتی ہے، اس سے بھی ہمارے مشترکہ اور مماثل ثقافتی ورثے کا اظہار ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اسی طرح پیدائش و موت کی چند رسم و رواج ہیں، بچے کی پیدائش اور خاص طور سے لڑکے کی پیدائش پر خوشیاں منائی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، کسی شخص کے انتقال پر لوگ غم زدہ خاندان کے ساتھ دکھ و غم و علم میں شریک ہوتے ہیں، اس موقع پر ہمسائے، عزیز و اقربا اور دوست احباب کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اس طرح سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کے جذبات ابھارتے ہیں۔ اسی طرح عید میلاد النبی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہمارے مذہبی تہوار ہیں، جنہیں پرجوش طریقے سے منایا جاتا ہے، تمام لوگ نئے لباس پہنتے ہیں، مختلف قسم کے لذیذ پکوان پکاتے ہیں اور تحفے تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں، ان تمام مواقع اور تہواروں پر اخوت و محبت کے عظیم جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ نمبر 7، اخوت و محبت کا ایک ہی پیغام۔ ہمارے ثقافتی ورثے کا اظہار ہمارے مذہبی ادب، لٹریچر اور ادبی اقدار سے ظاہر کیا جاتا ہے، اخوت و محبت کا ایک ہی پیغام ہے جو ہمارے صحافیوں نے مختلف زبانوں میں پہنچایا ہے، مختلف آدمیوں نے مختلف زبانوں میں جو ادب تخلیق کیا ہے وہ امن، انسانیت، تصوف، عدل و انصاف، محبت اور باہمی تعاون کا پیغام اور درس دیتا ہے، شاہ عبد الطیف بھٹائی اور سچل سرمس نے سندھ میں سلطان باہو بلے شاہ اور وارث شاہ نے پنجاب میں رحمان بابا اور خوشحال خان خٹک نے خیبر پختونخوا میں اور غل خان نصیر نے بلوچستان میں ہمیں محبت اور اخوت کا ایک جیسا درس دیا ہے۔ اسی لیے یہ ہمارے مشترکہ اور مماثل ثقافتی ورثے کی نشانیاں ہیں۔ کتاب کا پارٹ نمبر 13 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 14 میں سنیں۔